الحمد لله حمدا كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر كبيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الخلق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فاللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وصلي وسلم عليه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن يفسر بعضه بعضا اللہ تعالیٰ نے جو کتاب عظیم نازل فرمائی ہے سید الاولین والآخرین ختم المرسلین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت ہی عظیم اور بزرگ برتر کتاب ہے اور قیامت تک کے لیے مداوا ہے تریاک ہے قوام ہے اور ایک ایسا نسخہ بیضا ہے جس کا کوئی ثانی نہیں ہے. اس قرآن کی خدمت اس کے سمجھنے اور سمجھانے میں سب سے اہم منصب امت مسلمہ کا وہ تعلم اور تعلیم الکتاب ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے پیغمبر مقدس رسول عربی نبی ہاشمی امام الحرمین نبی القبلتین سید العرب والعجم سید الشفعاء یوم الدین رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چار منصب بیان فرمائے یتلو علیہم آیاتہ تلاوت الآیات ایک ویعلمہم الکتاب تعلیم الکتاب دو والحکمہ سنت اور فقہ تین ویزکیہم اور ان کا تزکیہ اصلاح تطہیر چوتھا منصب. عجیب بات ہے کہ یہ آیت کریمہ جس میں چار مقامات نبوت کے بیان ہوئے ہیں یہ آیت قرآن میں بھی چار جگہ ہے. ایک یہاں پارہ اول کے آخری حصے میں اور دوسرا پارہ دوم کے دوسرے رکوع کے آخر میں کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویعلمکم الکتاب ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون اور تیسری جگہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ سورہ آل عمران میں اور چوتھی سورہ جمعہ میں اور چار منصب بیان ہوئے ہیں. پہلا منصب تلاوت الآیات ہے, قراءات, تجوید, صرف نحو, عربیت, گرامر, قواعد, سب اس کا مظہر ہے. سیغے بنتے کیسے ہیں تو علم صرف وجود میں آیا ہے. سیغوں کے اواخر کیسے پڑھائے جائیں گے تو نحو وجود میں آیا ہے. سیغوں کو اور الفاظ کو موزون کیسے کریں گے تو عروض وجود میں آئے. سیغوں کی دلالات کتنے قسم کی ہے تو اصول سمجھ میں آ گئے. اور سیغوں کے اوامر اور نواہی کا موجب کیا ہے تو فروع بن گئے. اور ایک ایسی احتیاط جس کی وجہ سے فکر سلیم رہے, سوچ میں ہم آہنگی پیدا ہو جائے, قول فعل میں پختگی آ جائے تو منطق وجود میں آئے. آلت قانونیت تعصم مراعات الذہن عن الخطاء فی الفکر. منطق و حکمت ز بحر اصطلا گر بخوانی اند کے باشد روا. اصطلاحات جاننا وجود کے درجے میں. کمکل ہے وہ طبقہ, بے فہم ہے وہ طلباء, لاشعور ہے وہ لوگ جو اس علم سے بے بہ رہے ہیں یا اس کے ذم میں لب کشا ہے. شاہ اسماعیل کا قافلہ اکوڑا خٹک میں ٹھہرا تھا. جہادی چھاونیوں میں سے شروع سے اکوڑا خٹک مشہور مقام رہا ہے. صاحب کندیا جس نے سلم کی شرح لکھی ہے, یہ پہاڑوں سے کوہستان سے اتر آیا اور اس کو پتہ چلا تھا کہ شاہ اسماعیل علوم قرآن و حدیث کا ماہر ہے, شاید ان کو منطق میں زیادہ دسترس نہ ہو. صبح کا وقت تھا, شاہ صاحب گھوڑا صاف کر رہے تھے جس کو خرخرہ کرنا کہتے ہیں. اس نے آ کے کہا, مولوی صاحب نے آپ سے مناظرہ کرنا ہے. شاہ صاحب نے پوچھا کون سے فن میں؟ کیا منطق میں؟ تو فرمایا بس وہی سے بولتے رہو, منطق کے لیے بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن سنت فقہ ہو تو بیٹھنا ضروری ہے. اب وہ سوچنے لگا تو شاہ صاحب نے دو قاعدے ذکر کیے, وہ دمائے مناطق کا اور خودسائے مناطق کا, اور دونوں کے اصول علیحدہ علیحدہ ارشاد فرمائے. اسے تو صرف چند کتابوں کے حواشی دیکھ کے لکھنے کا اتفاق ہوا تھا, اسے اس کا کیا پتا تھا, بھاگنا شروع کر دیا. اکابر ہند اور علماء دیوبند صرف مناطق ائم نتخ سرغنے تھے الحمدللہ. یہ میر زاہد جسے آپ کہتے ہیں ملا جلال, بہت بڑے صاحب علم انسان ہیں. یہ شاہ ولی اللہ کے والد شاہ عبد الرحیم کے استاد ہیں. شاہ عبد الرحیم ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے فتح و عالمگیری مرتب کی ہے, 500 فقہا میں سے ایک ہے, اورنگزیب بادشاہ کے حکم اور ارشاد پر. شاہ عبد الرحیم صاحب ان سے پڑھتے تھے اور وہ آگرہ کے مفتی اعظم تھے. تو شاہ عبد الرحیم سے کہا کہ عبد الرحیم بازار جاؤ, یہ روپیہ لے لو, پیسہ لے لو, کباب لے آؤ, آج روزے سے ہوں, ذرا افطار کر لوں, چٹ پٹا چٹھارا چاہیے. وہ لے آئے کباب, جب روزہ افطار ہوا مغرب کی نماز پڑھ لی تو میر زائد نے شاہ عبد الرحیم سے کہا عبد الرحیم کباب زیادہ نہیں تھے ہم نے تو ایک پیسے یا دو پیسے کے منگوائے اتنے زیادہ کباب کیوں دیے غلطی تو نہیں ہوئی دکاندار سے جی ان کا ایک کیس آپ کی عدالت میں ہے ذرا ظالم افسدتنا صومنا سائر اليوم اور کم بخت کہیں کا دن بھر کا روزہ رشوت سے افطار کرا دیے اس نے کباب زیادہ دیے کہ ہم اس کے حق میں فیصلہ دیں تو آرام رہ جائیں گے اس سے تو لانا ہی نہیں تھا یہ منطقی ہے وہ تقوا و پرہیزگاری دے لا الہ الا اللہ خود صاحب سلم ملا بہاری محب اللہ اس کی مسلم دیکھو تو پتہ چل جائے گا کس ڈگر کے مصنف و محقق ہیں اللہ اکبر و کبیرہ یہ میں نے ویسے آپ کے لیے ذہن رسائی کے لیے کہا کہ ہمارے عزیز طلباء منطق سے بھی محبت کریں اور کوشش کریں کہ قواعد یاد رہے آپ کو حضرت مولانا انور شاہ صاحب کی دو کتابیں ہیں ایک ضرب الخاتم ملا حدوث العالم نظم میں ہے پورا عربی شعر میں اور منطق میں دوسری اس کی شرح ہے مرقات الطارم على ضرب الخاتم چونتیس سال میں نے ان دو کتابوں کا مطالعہ کیا جو یہ پینتیس وسا ہے اب جا کے سمجھ آ رہے کیونکہ وہ تمام کتابیں دوبارہ دیکھی جو حضرت شاہ صاحب نے یہ لکھتے وقت مطالعہ فرمائی تو اس سے طلباء میں چستی نہیں آئی منطق سے انحراف کر کے ان طلباء کو بڑے فقہا نہیں دیکھا گیا محدث اور مفسر نہیں بنے پسپا ہو گئے عربیت کمزور ہو گئی وہ جدول کا علم جو تھا وہ بھی کمزور ہو گیا تو میں اچھے طلباء سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ شوق سے منطق پڑھیں ہمارے مشائخ اکابر ماہر نہیں آئمہ تھے آئمہ لا الہ الا اللہ قرآن کریم میں ہے کہ ایک پیغمبر مرسل وقت کے بادشاہ پیغمبر سلیمان علیہ السلام پرندوں کی منطق پر فخر کرتے تھے علمنا منطق الطیر واوتینا من کل شیء ان ھذا لہو الفضل المبین ہمیں اللہ تعالی نے پرندوں کی بولی سکھائی ہے منطق نطق سے نطق سے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء اور بنطق آدمی بہتر از دواب بہترین بولنے سے ہی تو آپ انسان ہیں خلق الانسان علمہ البیان خلقت کے ساتھ ہی کہا کہ یہ بیان جانتا ہے تو شیخ سعدی کہتے ہیں اگر تجھے بیان نہیں آتا نا بولنے کی دم نہیں ہے تو دوا بس تو بہتر نہ گوئی ثواب پھر خچر تجھ سے بہتر ہے جس سے بولنے کا گلہ ہی نہیں ہے صبح قاری صاحب نے اعلان کیا میں نے خود سنا کہ آج کا درس آٹھ بجے ہوگا تفسیر کا بعض دوست میرے پاس آئے بزرگ کہ آج نہیں ہوگا طبیعت میں گھبرا گئے میں نے کہا وہ غلط فہمی ہو گئی فصاحت بلاغت انسانیت کا لبادہ ہے اوڑھ نہ بچونا ہے صاف ستھری باتیں کرو کہ سمجھ میں آ جائے حدیث شریف میں ہے ایک شخص آپ کے گھر پر آیا اور دروازے پر دستک دی تو آپ نے کہا من کون تو اس نے کہا آنا آپ نے نے کہا آنا آنا، یہ کوئی جواب ہے؟ کون بول رہا جی میں کیا ہوتا ہے؟ میں ہر شخص میں آدمی کہے کہ میں فلاں عادل بول رہا ہوں، عمر بول رہا ہوں، کوئی فرد کا نام تو لو پتہ نہ چلے کہ انہو کرے آہا، آپ نے اس طرح بولنا پسند نہیں کیا تھا، آنا آنا یہ کوئی بولنے کا طریقہ ہے؟ اور بخاری میں ہے کتاب العلم میں کہ آپ جب ارشاد فرماتے تھے اور آپ سمجھ لیتے تھے کہ ضروری و اہم بات ہے تو تین دفعہ سہرا لیتے تھے لطف امان ہو، تاکہ سمجھ میں آئے تھے. ایک بزرگ نے صبح صحیح کہا کہ مؤذن صاحب کو ایسے موقع پہ اہم اعلان دو تین دفعہ کرنا چاہیے تاکہ شک شبہ زائل ہو جائے. اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں فرماتے ہیں انا افصحکم، میں تم میں بہترین بولنے والا ہوں. اللہ، تو یہ بھی آداب میں سے ہے. قرآن کریم کا معجزہ یہ بھی ہے کہ فصیح بلیغ کتاب ہے. تبیانا لکل شیء، صرف بیان نہیں، تبیانا لکل شیء، بہت زیادہ واضح قسم کا بیان ہے تمام اہم مہم چیزوں کا. کل شے سے مراد اہم مہم چیز. اللہ، کارآمد گفتگو، حسین طریقے سے گفتگو، دوسروں کو نفع پہنچانے والا کلام اختیار فرمائے. تھوڑی باتیں ہو، سلجھی ہوئی بات ہے. اللہ اکبر. یہ چار آدمی ہندوستان نے ایسے پیدا کیے جن جیسے کوئی کلام نہیں کر سکتا تھا. خطباء الہند اربع، چار خطیب ہوئے نا ہندوستان کے، مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا احمد سعید دہلوی، مولانا شبیر احمد عثمانی، عطا اللہ شاہ بخاری. یہ خطباء ہند ہیں. ان میں پھر علوم میں مولانا شبیر احمد بہت آگے ہیں، ذخیرۂ الفاظ میں ابوالکلام زبردست ہے، انتباق میں احمد سعید اول نمبر ہے، اور مجلس کو خریدنے میں اور گرویدہ کرنے میں، آگ لگانے میں، اور یہاں سے ایسا معلوم ہوگا کہ لوگ جنت میں بیٹھے ہیں، پر لمحے میں ایسا جیسے آگ میں جھلس رہے. وہ عطا اللہ شاہ بخاری، وہ آخری ہے اور ختام ہے. وہ خاص اعجاز تھا، کرامت کے قبیل میں سے تھا. اللہ لا الہ الا اللہ، مجھے ایک تقریر ان کی بالکل اخیر میں، جب بیمار تھے اور کوئی طبیعت ناساز تھی اور تشریف لائے تھے، وہ ایک تقریر کانوں میں بس اللہ کی مہربانی سے محفوظ رہی ہے. اور ایسا بیان تھا اللہ اکبر جیسے آسمان سے نازل ہو رہا، ایسا بیان تھا. اور سب منتظر رہتے تھے کہ آیت کب پڑھیں گے. لا الہ الا اللہ، توبہ توبہ. اور آیت بھی کوئی ایک دو تین نہیں، دو دو رکو ایک وقت، بغیر ترجمہ کیے ترجمہ سمجھ میں آتا. ایسا ماحول بنا لیتے تھے اس کے لیے. ملتان خیر المدارس میں سالانہ جلسے میں بیان فرما رہے تھے، امیر الشریعہ اور امیر البیان تھے. جوش میں آ کے ایک آیت کی تفسیر فرمائی، بالکل بدی. جلسے کے اختتام پر استاد محترم مولانا لطف اللہ صاحب نے ان سے ملاقات کی اور فرمایا کہ آپ کے امیر الشریعہ اور امیر البیان ہونے پر امت کو فخر ہے اور اس سے تمام مسلمانوں کو فیض ہے. لیکن جو تفسیر آپ نے اختیار فرمائی، یہ مفسرین کی پسندیدہ نہیں، یہ متروک تفسیر ہے. بازو سے پکڑا کہا حدیث انور شاہ سے پڑھی؟ حضرت نے کہا جی حضرت. کہا وہ جو ہر کتاب میں اول ہے لطف اللہ وہ؟ کہا واہ بس رونا شروع کر دیا. جس سرزمین پر حضرت مولانا انور شاہ کے شاگرد ہوں گے وہاں غلط تفسیر برداشت نہیں ہو. اور میں شام کے جلسے میں اس موضوع پر تقریر کروں. اللہ گوئی کیا کمال کی تھی. ہمارے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ دیا گیا ہے آپ فرماتے ہیں وَأُوتِيتُ عِلْمًا, مجھے علم ہی علم دیا گیا ہے. جمیع انبیاء و مرسلین کو اللہ تعالیٰ نے علم نبوت عطا فرمایا ہے اور تمام پیغمبر اور مرسلین اپنے اپنے وقت کے سب سے بڑے عالم تھے. الگ تحقیق پیغمبر کے زمانے میں پیغمبر سے بڑا عالم کوئی نہیں ہوتا, بلکہ یوں کہا جائے کہ امت میں کوئی بڑا عالم ان سے نہیں ہوتا. لیکن ہمارے رسول کا تو کہنا ہے کہ میرا معجزہ ہی علم ہے. اب اندر کا لگا ہے وانزل اللہ علیک الکتاب والحکم, اللہ نے آپ کو قرآن کریم اور سنت اور فقہ عطا کیے. وعلمک ما لم تکن تعلم, اور وہ علوم دیے جو آپ پہلے نہیں جانتے تھے. وکان فضل اللہ علیک عظیما, اللہ کا فضل آپ پر بہت بڑا ہے. تو علماء دین کہتے ہیں یہ بغیر حرف کے تشبیہ ہے کہ جتنا فضل خدا کا زیادہ ہے آپ پر اس طرح اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے. اور وہ فضل کیا چیز ہے؟ علم نبوت کی شکل میں. وکان فضل اللہ علیک عظیم, تو آپ کا ایک منصب ہے یتلو علیہم آیاتی, قرآن شریف کی آیتیں پڑھنا سمجھانا, قراءات تجوید عبارات. ابن المنیر اسکندرانی شارح بخاری سے آلوسی بغدادی نے نقل کیا ہے. بخاری کے تین بڑے شارح ہیں جو ابن حجر و عینی سے بڑے, ان میں ایک ابو المحلب ابن الاسفر الازدی ہے جو پکا ناصبی ہے, اور دوسرے ابو المحسن ابن بطال ہے, اور تیسرے ابن المنیر اسکندرانی. اس ابن المنیر کا اصل کارنامہ بخاری کی شرح نہیں ہے, رد کا شاف ہے. یہ زمخشری کے پائے اور ٹکر کا عالم ہے. جیسے ابو سعود نے امام رازی کے جوابات دیے, اس طرح ابن المنیر اسکندرانی نے محمود جار اللہ کے جوابات دیے. قال احمد, قال محمود برگے قال احمد. تو جب بھی تفسیر کا شاف لینی ہو تو وہ لینا جس پر ابن المنیر اسکندرانی ہے. تفتزانی اور میر سید کی گفتگو تھی بادشاہ کے دربار میں. جب تفتزانی کو پتہ چل گیا کہ میر سید نے ابن المنیر کا حاشیہ پڑھا ہے تو تفتزانی غمگین ہو گیا اور کہا کہ اس کا جواب آسانی سے دینا مشکل ہے. وہی ہوا جس کا انہیں ڈر تھا. اس ابن المنیر اسکندرانی سے سورہ انعام میں ایک جگہ آئے گی, میں وہاں آیت کے نیچے بتا دوں گا. وہاں آلوسی بغدادی نے روح المانی میں لکھا ہے کہ طالب علم کتاب کی عبارت پڑھتے ہوئے خاص کر حدیث کی عبارت پڑھتے ہوئے تصحیح کی کوشش کرے. یہ تو سب کہتے ہیں, کون کہتے ہیں کہ کوشش نہ کرے؟ آگے سنو کیا کہتے ہیں, لِأَلَّا يَسِيرَ مِصْدَاقَ قَوْلِهِ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. یہ اصل بات, کہیں یہ مصداق نہ بنے اس حدیث کا جس میں پیغمبر کہتے ہیں جو جان بوجھ کر مجھ پہ جھوٹ بولے وہ جہنم میں جگہ بنائے اپنے لیے. تو تلاوت الآیات, قراءات, قراءات سے مراد قراء حضرات کے ہائیں بائیں نہیں ہے, تصحیح الحروف, علم الاوقاف, حسن صوت تو خود پیدا ہوتا ہے, ورتل القرآن ترتیلا, علی مرتضی سے منقول ہے, اے اخرج الحروف من مخارجها مع اداء صفاتها, لوگ اس لیے فکر مند ہے نا کہ عرب میں زواد نہیں ہے, عرب زواد جانتے نہیں ہیں. آپ کہیں گے ہندی مریض ہو گئے, مانا گلتا یہ کیا کہہ رہا, جب آپ کہیں گے انا مریض دعات کہیں گے تب سمجھ میں آئے. اور حرمین کا مسلح دونوں جگہ 1400 سال سے متواتر ہے, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, کبھی بھی وہاں زواد نہیں پڑھا گیا. اس لیے احتیاط چاہیے, اور آپ نے حکم بھی دیا ہے اقرا القرآن علی لہون العرب, قرآن شریف عربی لہجے میں پڑھا کرو. عرب زواد نہیں جانتے, زواد اجمی قرا کی یقیناً لغزش ہے اور بہت بڑی غلطی ہے, جس کا صحیح مسلک تقریباً مرتکب ہو گئے. میں نے محقق الاثر حضرت الشیخ و مرشد مولانا سرفراز خان کو جا کے کہا تھا کہ یہ آپ نے تنقید متین میں کیا لکھ دیا, زواد کو ترجیح دے. اللہ تعالیٰ ہمارے شیخ و مرشد کی قبر, روح اور قبر پر رحمتوں کی بارش فرمائے. فرمایا ہاں یہ ٹھیک بات آپ نے. باس قرا بالکل غیر المغضوب علیہ ولا الضالین للہ وإن تبدیل حرف مکان حرف ہے, لحن فاحش جلی ان اخطا فسدت صلاته وان تعمد كفر وبانت عنه امراته زلت القاری محید برہانی. احتیاط کی ضرورت ہے. یتلو علیہم آیاتی, عربی میں حرف زواد نہیں ہے, وہ نہیں, کلمہ اجنبیہ ہے, عجمہ ہے. عجمہ آپ نہیں ڈال سکتے عرب میں, خالص دعاد ہے. اس لیے فقیہ الہند اور محدث الہند مولانا رشید احمد گنگوئی نے فتاوی رشیدیہ میں لکھا ہے پر دال پڑھنا چاہیے, ولد دعالین پڑھانا, غیر المغضوب علیہ ولد دعالین. یدلو علیہم آیاتی, اللہ, قراءت اور تجوید فقہا کہتے ہیں اتنا فرض ہے, ما تجوز بے صلات, جس سے نماز ہو جائے. اور حرف جب ادا ہو جائے اور اس کا امتیاز ظاہر ہو, بس حرف ادا ہو گیا, سواد اور سین, شین اور خا, یہ ظاہر ہے بہت بڑے مخارج کا فرق ہے ان میں, ایک حرف کی جگہ دوسری آواز نہیں آنا چاہیے. ہاں اگر معذور ہے اور کوشش بسیار کے باوجود ممکن نہیں ہے تو اللہ معاف فرمائے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. ایک قاعدہ یاد رکھے کہ امام ابو حنیفہ سے منقول ہے فتاوی عالمگیری جلد اول میں اور کتابوں میں بھی, چونکہ یہ ابتدا ہے اس لیے مختصر حوالے دیں گے, کہ الاحتیاط فی الامور واجب, کاموں میں احتیاط کرنا واجب ہے, ضروری ہے, الا الخیرات, سوائے خیرات کے, کیونکہ آج ہم لوگ صحیح پڑھ نہیں سکتے, اس سے یقیناً لغزش ہوتی ہے. اللہ اکبر و کبیرہ. چنانچہ اگر ایک لفظ یا حرف غلط نکل گیا, ورجع وصح صحت, پلٹ گیا اور پھر صحیح پڑھا تو نماز ہو گئی, کوئی شک ہی نہیں اس میں, یہ اس کا فائدہ نکلا ہے. الاحتیاط فی الامور واجب الا القراءات, کیونکہ عاجم نہیں پڑھ سکتے, کما حق کہوں نہیں پڑھا جاتا ہے, الا اللہ تعالیٰ نے کسی کو مالا مال کیا ہو, بڑی محنت اور کسب کیا. تو قراءت اور تجوید سے مراد فرض ما تجوز بحث سولاد, اور جس سے کلمہ ادائیگی کے ساتھ علیحدہ نظر آ جائے, سننے میں واضح نظر آ جائے, بس یہ ما تجوز بحث سولاد. امام ابو حنیفہ کے نزدیک جو مقتدی کے ذمہ خیرات نہیں ہے, اس میں ایک یہ فائدہ بھی ہے نا, وہ کہتے ہیں ان کو کہاں پڑھنا آتا ہے مقتدیوں کو, وہ ٹھیک ہے امام صاحب پڑھو, پڑھنے دو, یہ خاموش کھڑے رہے یہی بہت. من کان لہو امام فقرات الامام لہو خیرات اذا قرا فانصت یتلو علیہم آیاتی اللہ ویعلمہم الکتاب والحکمت, اور یہ پیغمبر اس امت کو تعلیم دیں گے آسمانی کتاب کی اور حکمت کی. کتاب سے مراد بالاتفاق قرآن کریم ہے, اور آپ نے قرآن جس طرح پڑھ کر سنایا ہے آپ نے سمجھایا بھی. جابر بن عبداللہ کی حدیث بخاری استخار میں موجود ہے, کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعلمنا الاستخارۃ فی الامور کما کان یعلمنا سورۃ من القرآن, آپ ایک ایک سورت ہمیں پڑھا چکے ہیں, سمجھا چکے ہیں. کئی سال میں جو نازل ہوا ہے یہی حکمت تھی, ورنہ انہوں نے تو کہا یہ قرآن یکدم کیوں نہیں آتا, جیسے تورے زبور انجیل دی گئی, وہ یکدم آئی تھی تو یکدم غائب ہو گئے, اور یہ 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا ہے تو یہ قیامت تک رہے گا. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون, غائب نہیں ہو سکتا, یہ مسئول ہے, محفوظ کتاب ہے. آپ نے قرآن کریم کی جو تعلیم دی ہے, ایک تو خود قرآن تعلیم ہے, قرآن شریف میں بھی بعض آیات کی تفسیر موجود ہے. ولا یاتونک بمثل, یہ آپ کی خدمت میں کوئی پیچیدہ بات نہیں لاتے ہیں, الا جئناک بالحق, مگر ضرور ہم اس کا درست حل پیش کریں گے. ولا یاتونک بمثل الا جئناک بالحق و احسن تفسیر, یہ قدرت کو منظور ہے کہ ہم احسنی ہیں اور ہماری تفسیر بھی احسن ہے، اور اللہ نے جو اپنے تفسیر کا ذکر کیا اس کو بھی احسن کہا ہے. الحمدللہ احسنی ہونا اللہ کے انعامات میں سے. وَهُوَ مُحْسِنٌ اے مُخْلِصٌ، وَهُوَ مُحْسِنٌ اے مُوَحِّدٌ. اور احسان آپ نے مشکات میں سب میں پڑھا، ان تعبد ربک کانک ترا فان لم تکن ترا فانه یراک. کمال مشاہدہ اور حضور جب حاصل ہو جائے. ویعلمهم الکتاب، پیغمبر قرآن کی تعلیم دیتے تھے. ابو بکر صدیق، صحابہ آپ کے بارے میں کہتے ہیں کان ابو بکر اعلمنا، ترمذی ابو داؤد. حضرت فجر پڑھاتے تھے بہت طویل، اور اسفار میں کھڑے ہوتے تھے، دیر ہو جاتی تھی، تو صحابہ کہتے ہیں خفنا طلعت الشمس املا، ڈر لگا کہ سورج تو نہیں نکلا. وکانا ابو بکر عالمنا، ابو بکر ہم سے زیادہ جانتے تھے، ذمہ داری ان کی تھی، وہ امام ہے. اللہ. اور بخاری شریف میں ہے کہ آپ کی خدمت میں ایک خواب سنایا گیا. خواب مغیبات کے علوم میں سے جو اشارات سے پکڑا جاتا ہے، اور بہت ہی باریک فن ہے، ذرا سی بات ادھر سے ادھر ہو جاتی. حقیقت یہ ہے کہ موہوب علم ہے، اللہ کی طرف سے دیا جاتا ہے. کہتے جمیع انبیاء و مرسلین رویا کے ماہرین تھے، خاص کر یوسف علیہ السلام اور ہمارے پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ تو فجر کی نماز پڑھا کر پوچھتے تھے حل رعا احد منکم لیلت امبارحہ، گزری ہوئی رات کو کسی نے خواب تو نہیں دیکھا. کان ینتظر فتح مکہ، بخاری میں. باقاعدہ پوچھتے تھے کسی نے خواب دیکھا ہے. اس زمانے کے لوگ بھی حالات کو دیکھ کے خواب دیکھتے ہیں، اور اکثر بناتے بھی ہیں. اور حدیث میں جس نے جھوٹا خواب بنایا قیامت کے دن اس کو بالوں پر چلایا جائے گا. چل اس میں تو جھوٹ بول سکتا تھا. آپ نے کہا اس سے زیادہ بدنصیب کون ہوگا جو وہ دکھائے جو آنکھ نے دیکھا ہی نہیں. بہت احتیاط کی. اکبر القبائر لکھا ہے جھوٹے خواب سنا، اکبر القبائر. اور لکھا ہے جو جھوٹے خواب بناتا ہے وہ مرنے سے پہلے پہلے مسخ ہو جائے، انسان ہوگا شکل حیوان کی ہو جائے گی، طالب ہوگا کوئی درندہ نظر آئے گا. جب صدق کا معاملہ کرو گے تو پھر علوم آسمانوں سے دل و دماغ پر نازل ہوں گے. اور جب سچا خواب دیکھیں گے تو آپ کو خوشی بھی ہوگی، کیونکہ علوم مغیبات سے ایک خوشخبری اور مژدہ ہے. ایک طالب علم یہاں سے پڑھ کے گیا تھا، کافی پہلے پڑھا تھا، میں اس کو کم جانتا تھا. اچانک آیا اور چودھویں کے چاند کی طرح چہرہ مہک رہا تھا. اس سے ملاقات کی. بہت مصروف زمانہ تھا افغانستان میں مجاہدین کا، تو اس نے واقعہ سنایا. اس نے کہا صرف ایک خواب سنانے آیا ہوں اور تفسیر میں بیٹھ کے دن گزاروں گا، چھٹی ہوتے ہی بھاگوں گا. امیر نے حکمن بھیجا ہے کہ جاؤ شیخ کو خواب سناؤ. اور اس نے خواب اس طرح سنایا کہ ایک جگہ ہم نے کچھ اقدام کیا لیکن ہمارا اندازہ غلط ثابت ہوا، اور ہمیں بجائے فائدے کے نقصان پہنچنے لگا. اور یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ ہم گھیرے میں آ گئے اور سب مقصور ہیں، کسی وقت بھی شدید نقصان کا شکار ہو جائے. کیسی انتظار میں رات ہو گئی اور رات کو اس نے خواب دیکھا کہ قیامت قائم ہو چکی ہے اور لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں، ادھر ادھر دوڑ رہے ہیں. کہا اچانک ایک مجمع میں دیکھا کہ یہ جو سامنے تخت رکھا ہوا ہے جس پہ آج کل گملے رکھے ہوئے، کس زمانے میں یہاں نشست ہوتی تھی عصر کے بعد مغرب کے بعد، کہ آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک پروانہ تقسیم ہو رہا ہے کاغذ کہ بھئی جنہوں نے یہاں سے حدیث پڑھی ہے، تفسیر پڑھی ہے، ان کی نجات یقینی ہے. تو کہا میں روتا ہوا ہے، میں نے کہا میں دو دفعہ شریک ہوا ہوتا، آپ نے کہا دے دو اس کو کاغذ. خواب ختم ہو گیا اور میں بھاگا بھاگا اپنے امیر کے پاس گیا، اس کو خواب سنایا. کچھ دیر بعد پتہ چلا کہ محاصرہ ٹوٹ گیا اور دشمن کو اللہ نے ویسے ہی ہراساں کیا اور ہم کھل گئے. تو کہا امیر نے حکم دیا کہ پہلے جاؤ حضرت کو خواب سناؤ، دعائیں لو اور پھر واپس آ جاؤ چٹ پٹ. اور بعید نہیں ہے، اللہ کا دین ہے اور اس کی کتاب عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم عاجز اور مسکینوں کے ساتھ احسان فرمائے. اللہ اکبر و کبیرہ. اور ابھی میں نے عمرے کے دوران ایک بہت قیمتی اور بیش بہا خواب دیکھا ہے. ابھی مدینہ منورہ ہم جمعرات کو پہنچے اور جمعہ وہیں پڑا اور جمعہ کا دن گزر گیا. ہفتے کے دن فجر جماعت سے پڑھ کر 10:30 اور 11 کے درمیان میں وہاں کے حساب سے میں نے خواب دیکھا کہ محدث العالم شارح البخاری و تزبیزی حضرت الاستاذ الشیخ المقرب حضرت مولانا محمد یوسف بنوری رحمت اللہ علیہ پشاور میں ہیں، لیکن شہر میں نہیں، پشاور شہر سے باہر کوئی دیہات ہے اور اس کا ایک کنارہ ہے جو زمین سے اونچا ہے اور وہاں درخت کڑا ہے اور اس درخت کے نیچے ایک خوبصورت پلنگ پڑا ہوا ہے اور اس کے ساتھ دو کرسیاں بچھی ہوئی ہیں اور میز رکھا ہوا ہے اور استاد گرامی قدر تن و تنہا بہترین لٹے کی شلوار، خوبصورت ململ کا لمبا کرتا، چمکتی ہوئی بڑے پھولوں والی ٹوپی سفید سر پہ. میں نے جو دیکھا ادھر ادھر دیکھا کوئی اور نہیں، حضرت بنوری اکیلے. ان کے ساتھ اکثر خادمین کا رش ہوتا تھا، ہاتھ ملانا یا پہنچنا یا بات کرنا بہت مشکل کام تھا، برسوں لگتے تھے. میں نے دل میں سوچا آج تو قیمتی دن ہے کہ حضرت اکیلے ہیں اور وہ سناخ بھی بہت تھے، بڑے زوراور تھے، لاٹھی ہر وقت ہاتھ میں ہوتی تھی. میں نے کہا کوئی ہے ہی نہیں، اگر ناراض بھی ہو گئے تو کیا فرق پڑے گا، استاد ہے. میں قریب آیا، میں نے سلام کیا تو بہت خوشی سے وعلیکم السلام. میں نے کہا حضرت وہ میں نے دور حدیث کے سال آپ نے ہمیں بخاری جلد اول کے 7 سبق اور ثانی کے 6 پڑھائے اور آپ کا سفر ہوا، لیکن میں آپ کی نسبت اور برکتیں بہت زیادہ محسوس کرتا ہوں. یہاں تک کہ جن حضرات نے آپ سے بار بار پڑھی ہے، پوری پڑھی ہے، الحمدللہ ان سے بھی زیادہ فائدہ میں محسوس کرتا ہوں. جب میں نے یہ بات کہی تو حضرت تر و تازہ ہوئے، خوش ہوئے اور فرمایا اسی پر آپ کو سند لکھ کے دیتا ہوں، اسی پر آپ کو. اور یوں کہہ کے حضرت نے ایسا ہاتھ بڑھایا اور ایک پیڈ میں سے کاغذ کر کھینچ لیا اور جیب سے اتنا بڑا سفید قلم نکالا اور وہ کاغذ نیچے رکھ کے اس پہ لکھنے لگے. میں دیکھ رہا ہوں 3 سطروں میں اللہ تعالیٰ کا حمد و ثنا، اللہ تعالیٰ کی کبریائی عظمت اور بڑائی پر مشتمل رواں دواں سلیس احادیث و آیات سے بھری ہوئے کلمات اور خود بلے گا. جب یہاں تک پہنچ اما بعد فإن الأخ في الله، میں سوچ رہا ہوں کہ حضرت مجھ سے نام پوچھیں گے، مجھ سے نام پوچھے بغیر میرا نام آگے لکھ دیا. میں سوچ تو وہ بلا کا حافظہ ہے، کتنا زمانہ گزر گیا، 77 میں نے دورہ کیا اور میں تو عام سا طالب علم تھا، کوئی خاص آدمی بھی نہیں تھا، میرا نام کیوں یاد ہوگا؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دل و دماغ میں ڈالا ہے اور پھر میرے نام کے ساتھ میرے والد کا نام بھی لکھ دیا. تو آج اب کلمات میں نے اس دوران کا، میں نے کہا حضرت یہاں آنے سے پہلے 3 حضرت الاستاذ مولانا لطف اللہ صاحب سے بھی میں نے پڑھا تھا، اور میں لطف اللہ کا ذکر پہلے کر دوں گا اور پھر اپنا کروں گا تاکہ آپ کے لیے یہ سند دونوں کی طرف سے مفید بن جائے. بہت زیادہ خوش و خور ہوں. اور پھر فرماتے ہیں وہ اخیر تک لکھا، پورا صفحہ بھر دیا. اور پھر جب لکھتے ہیں محمد یوسف البنوری الحسینی، اپنے والد کا نام لکھا، وہ سب چیزیں لکھی، خادم مدرسہ عربیہ اسلامیہ، اس زمانے میں جب ہم پڑھتے تھے مدرسے کا نام یہ تھا مدرسہ عربیہ اسلامیہ، اور دستخط اتنا لمبا اخیر تک لے آئے. اور مجھے کہا دئی بہن جا مہر لگاؤ، دفتر والوں سے پھر مہر لگواؤ. میں نے دل میں سوچا کہ مجھے اب جامع ازہر اور دارالعلوم دیوبند کی مہر کی بھی ضرورت نہیں، بس آپ کا لکھنا بہت ہے. اور جب میں اٹھا نیند سے بیدار ہوا، الحمدللہ یہ جو حاضری تھی تقریباً 50 مرتبہ ہو گئی ہوگی، اور میں نے بڑے بڑے شاہکار حالات دیکھے لیکن ایسا قیمتی خواب میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ استاذ نے مجھے باقاعدہ خواب میں سند لکھ کے دے دی اور کاغذ اس سے پھاڑ کے پورا کر کے ایسے دے دیا آج میں بھلو بار. لا الہ الا اللہ. میں بہت خوش ہوا کہ الحمدللہ اس دن میں نے بہت دعا مانگی تھی دورے تفسیر کے لیے اور پھر ظاہر دورے حدیث اور سب کاموں کے لیے، اللہ تعالیٰ سے اجازت بھی مانتا تھا اور امداد اور توفیق کی بھی دعائیں کرتا تھا. اور اس کے بعد یہ خواب دیکھا تو میں بہت زیادہ خوش ہوا کہ غیبی مژدہ ہے، بشارت ہے، اللہ تعالیٰ نے خاصی مدد فرمائی اور تائید فرمائی الحمدللہ. یہاں درس میں ایک نوجوان بیٹھا ہے جس کو خواب میں حکم ملا ہے کہ تم دورے تفسیر پڑھ لو یہاں، اور اس سال اس نے اپنا کالج یونیورسٹی سب چیزیں چھوڑ کے یہاں بیٹھا ہوا ہے، کہ مجھے حکم ملا ہے کہ دورے تفسیر میں شریک ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، احسان ہے، مہربانی. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تعلیم فرمائی. یہ تعلیم ایک تو قرآن کے رنگ میں ہے، ہم تفسیر کے طبقے میں عرض کریں گے کہ تفسیر کی پہلی قسم اور پہلا مرتبہ تفسیر القرآن بالقرآن، اگرچہ وہ کبریت یا احمر ہے، کم سے کم ہے مگر ہے ضرور، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ، یہ نہیں لاتے آپ کے پاس پیچیدہ بات، إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ، مگر ہم ضرور اس کو حل کریں گے، وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، اور بہترین تفسیر کریں. مثلاً ایک آیت قرآن شریف بقرہ میں آ رہی ہے، صرف مثالیں دے رہا ہوں تاکہ ذہن کھل جائے آپ کا. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، میری آیتوں پر تھوڑے بھی نہ لیا کرو، دنیا دنیا کی چیزیں. جس سے کیا مراد ہے؟ تو آگے آیت میں تفسیر آئی، فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، جو لوگ غلط مسائل لکھتے ہیں، دین فروشی کرتے ہیں اور اس پر اغراض لیتے ہیں، ان کی مذمت مقصود ہے. ایک بہترین تفسیر آیت میں ہو گئی. آگے چل کر ایک آیت آتی ہے سورۃ النساء میں, یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم, اے ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور خاص کر ان لوگوں کی جن کے فیصلے چلتے ہیں. اولی الامر منکم, اولی الامر سے کیا مراد ہے؟ بس کہتے حکمران مراد ہے, صحابہ مراد ہے, شیخین مراد ہے. اب قرآن کی تفسیر دیکھو, قرآن کیا کہتا ہے, وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ, ان کے پاس جب شکست یا فتح کی بات آتی ہے بغیر چاند پٹک کے پھیلا دیتے ہیں. یہ تھوڑا سوچ تو لو. وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَ, ان کو چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائے کہ یہ بات ایسی ہے, اور جب حضرت موجود نہ ہو, لا وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَ, أُولُو الْأَمْرِ سے مراد وہ علماء ہیں جن کا علم اجتہاد استنباط استخراج کے درجے میں ہے. ہر عالم بھی مراد نہیں ہے. تو حاصل آیت کا نکلتا ہے کہ اولو الامر سے مراد فقہا اور مجتہدین ہے. اس لیے امت مسلمہ نے 99% ائمہ اربعہ کو دین کے رشد و ہدایت کے مقتدیان مانا ہے. وہم علی الحق المبین, اور ایسا سمجھنے والے صریح حق پر واقع ہے. الحمدللہ. اولول الامر کہہ کر لعلمہ یستنبطون, جن کا علم استنباط کے درجے میں, استنباط مانا استخراج, اجتہاد, کمال تفقہ, ان الانسان خلق حلوا, حلو کیا معنی ہے؟ آلو جا رکھا تھا کیا؟ نہیں, اذا مسہ الشر جزوا واذا مسہ الخیر منوا. حلو جیسے ہی تکلیف آتی ہے چلانے لگتا ہے, اور جیسے خوشی کی خبر آتی ہے چہنے لگتا ہے. تکلیف اور صدمے کے وقت صبر دولت ہے, اور خوشی کے وقت شکر دولت ہے. اذا مس الشر جزوا واذا مس الخیر منوا, یہ حلوا کی تفسیر ہو گئی. لا الہ الا اللہ. ولا یاتونک بمثل الا جئناک بالحق واحسن تفسیرا. بعض مفسرین جیسے ابن جریر طبری یا عماد الدین ابن کثیر یا شیخ الاسلام ابن تیمیہ یا ان کے شاگرد رشید ابن قیم, انہوں نے کوشش کی ہے بہت زیادہ کہ تفسیر الآیا بالآیا یا تفسیر القرآن بالقرآن ہو جائے, اور کافی حد تک یہ جماعت کامیاب ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ, یہ پیغمبر کتاب کی تعلیم دیتے ہیں. قرآن کے بڑے ناموں میں سے ایک نام الکتاب بھی ہے. ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ وَهَذَا كِتَابٌ مُبَارَكٌ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَا. تدبر اور تأمل سے بہت سارے مقامات ملیں گے جہاں تفسیر ہو چکی ہے قرآن کریم میں. اللہ اکبر و کبیرہ, اور دوسرے درجے کی تفسیر پھر جو پیغمبر نے فرمائی ہے، جو سنت میں ہے اور حدیث میں ہے، وہ مصداق ہے حکمت کا. میں اپنے مقام پر دلائل عرض کروں گا انشاءاللہ کہ حکمت کا لفظ تین معنی میں آتا ہے. جب یہ قرآن کے اثر تو حسن بصری اور امام شافعی کہتے ہیں کہ ہمیں 200 صحابہ سے یہ تفسیر پہنچی ہے کہ اس سے مراد سنت ہے. جب حکمت کا لفظ قرآن یا کتاب کے ساتھ آ جائے جیسے یہاں ہے اور دیگر مقامات میں ہے، حکمت کا لفظ حضرت لقمان کے لیے جو آیا ہے، درست بات یہ ہے کہ وہ عقل و دانش ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَذُلْقَرْنَيْنِ لَمْ يُعْرَفْ نَبِيًّا وَكَذَا اللُّقْمَانُ فَاحْذَرْ أَنْ جَدَالِي. ذوالقرنین اور لقمان پیغمبر نہیں ہے، ان میں فضول باس نہ کرو. وذوالقرنین لم یعرف نبیا کذل لقمان و فحذر ان جدالی. عقل و دانش مراد، طب و حکمت مراد ہے. باقی لقمان کے ذیل میں آبھاس آئے گی. اور حکمت کا لفظ جب فضل اور فضیلت کے بیان میں آ جائے تو اس سے مراد فقہ ہے. یوت الحکمت میشا، عبداللہ ابن عباس سے منقول ہے الفقہ، یا حکمت سے مراد فقہ ہے. ومن یوت الحکمہ فقد اوتی خیرا کثیرا، اور جسے حکمت یعنی فقہ دیا گیا اسے بہت کچھ دیا گیا. اس کی ایک دلیل نعمان بن بشیر کی حدیث ہے، بخاری اول کتاب العلم میں بھی ہے اور ثانی تفسیر میں بھی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث ما ترکنا صدقہ وان الانبیاء ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر او کما قال. ہم پیغمبر لوگ درہم و دینار نہیں چھوڑتے، نہ ہمارا کوئی وارث بن سکتا ہے. ہم علم چھوڑتے ہیں، اور جس نے علم یعنی فقہ حاصل کیا، فقد ومن اخذه اخذ بحظ وافر. دیکھو حدیث کے الفاظ میں آیا حظ وافر، اور آیت میں ہے خیرن کثیرا. اب اگر کوئی شخص پوچھے کہ علوم تو بہت ہے، آپ ایک میں کیوں مختص کرتے ہیں، تو ہم ایک ہی جواب دیں گے کہ قرآن اور سنت میں ایک ہی علم کا بیان ہے اور وہ فقہ ہے. لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ. اور نبی کی زبان پر جب بھی آیا فقی واحد اشد علی الشیطان من الف عابد. من یرد اللہ به خیرا یفقہ فی الدین. اور آپ کتنا فخر کرتے تھے فقہ پر. اللہ، بخاری شریف کتاب الصلات میں ہے کہ ایک بزرگ تھا، جریج نام تھا اس کا، بہت کرامات والا تھا، اور اس کے حکم پر چھوٹا سا بچہ ماں کی گود میں باتیں کرنے لگا، لیکن اس سے ایک غلطی ہو گئی تھی، اور اس غلطی کی وجہ سے اس کو دنیا میں کچھ رسوائی اور شرمندگی اٹھانی پڑی. بخاری شریف جنہوں نے پڑھی ہے وہ حفظ یاد ہے ان کو، اس لیے میں نے قصہ چھوڑ دی. اب یہ واقعہ جو پیغمبر بیان کرنے لگے تو آپ نے اس طرح کہا، لوکان جریج فقیہن لا جاب امہ. جریج ولی تھا، کرامات والا تھا، نیک تھا، عابد تھا، زاہد تھا، اللہ کا بڑا پیارا بندہ تھا، مگر افسوس فقی نہیں تھا. آپ فرماتے لوکان جریج فقیہن، فقی ہوتا لا جاب امہ، ماں کو جواب دے دیتا. نماز جب قضا ہو پھر ادا ہو، نگاہیں جب قضا ہو کب ادا ہو. آپ نے فرمایا کہ بس اس میں فقہ کی کمی تھی. کہتے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جب سارے احادیث یاد فرمائے، 6 لاکھ احادیث جو صحت کو پہنچی تھی ان کے پاس، وہ ان کو حفظ تھی. احمد کے بارے میں کہتے کہ انہیں 16 لاکھ یاد تھی. احمد ابن حنبل بخاری کے مشائخ میں سے، اور مجتہد کو نبی کی پوری زندگی یاد ہوتی ہے، حیات النبوہ، اس سے کوئی زاویہ بچتا نہیں ہے. اس لیے مجتہد ایک روایت پر نہیں چلتا، وہ پوری حیات پر چلتا ہے. ایک روایت والے سے تو غلطی ہو سکتی ہے، آپ کو کسی نے کوئی بات سنائی کہ آپ کے مولانا نے یہ کہی، آپ کو تو بڑی بری بات کہی. کیوں؟ اطلاع میں کچے ہو. جو حیات جانتے ہیں وہ کہتے ہیں حاشا وکل، یہ ممکن ہی نہیں، ہم ساتھ رہے ہم نے زندگی گزاری. وہ پتہ نہیں قسموں کہتے ہیں کس کو، کسی کو کیا ضرورت تھی جس نے یہ بات کہی، یہ منشور تھوڑا ہی نہ زندگی کی ادا ہے. تو روایت والے سے خطا ہو سکتی ہے، روایت متروک بھی ہے، روایت محول بھی ہے، روایت میں تقدیم و تاخیر بھی ہے، روایت میں ناسخ و منسوخ بھی ہے. شراب پی گئی، منع کر دی گئی، گدوں کا گوشت کھایا گیا، روک لیا گیا، متے ہوئے ہیں حرام کر دیے گئے، روایتیں تو ہیں. لیکن مجتہد کبھی بھی اس بات کو نہیں باور کرے گا کہ پیغمبر کی حیات یا ان کی جو زندگی ہے اس کا کوئی حصہ تہذیب، مروت، شرافت، انسانی اقدار کے خلاف ہو، کبھی نہیں مانے گا. روایت کو مسترد کر دیں گے، نہیں چلے گی، غلط. روایت غلط ہو سکتی ہے، نبی کی زندگی قیمتی ہے، بیش بہا ہے. ایک جگہ صرف ہدایت سالس میں، ایک جگہ.